ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ایک انسان کو نہ صرف دوسرے انسان پر بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام ایک سلامتی اور امن کا دین ہے۔ ایک آدمی جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی سوچ اور اپنے عمل کو اسلام کے تابع کر دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دل کا سکون اور امن اور شانتی مل جاتی ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ اسلام پر عمل کرنے لگتا ہے وہ اپنے آپ گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، جن لوگوں سے روزانہ اس کا سابقہ پیش آتا ہے، رشتہ اس کا پڑا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ ایک انسان جب واقعی اسلام اس کی زندگی میں آتا ہے تو اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی وہ خیر اور رحمت والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو اے نبی مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، یرحمکم من فی السماء، وہ جو آسمان پر ہے وہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین پر صرف انسان نہیں بستے، زمین پر جانور بھی بستے ہیں اور انسانوں میں سے انسان کے دوست بھی بستے ہیں اور دشمن بھی بستے ہیں۔ تو اگر آدمی اسلام کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھے گا اور اپنی نگاہ پر سے دشمنی اور تعصب، غلط فہمی کی پٹی اتار کر، چشمہ اتار کر اسلام کو دیکھے گا اور اسلام کی باتوں کو، تعلیمات کو اسلام کے اس پس منظر میں دیکھے گا جس پس منظر میں وہ باتیں ہوئی ہیں، کہی گئی ہیں، کی گئی ہیں، تو واقعی اس کو دکھائی دے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے خیر ہے، شر نہیں ہے۔ لیکن انسان کی مصیبت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات پہلے سے اپنے دل میں نتائج طے کر لیتا ہے، پہلے سے وہ طے کر لیتا ہے کہ اس کو غلط ثابت کرنا ہے، اس کو سمجھنا نہیں ہے۔ اکثر اوقات باہر سے بھی کچھ برے لوگوں کی طرف سے اسلام کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا آج سب سے بڑی طاقت ہے، سچائی کو غلط اور غلطی کو سچ ثابت کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہم سب کو برا نہیں کہتے ہیں، اچھے بھی اس میں ہیں، لیکن میڈیا کے اثر سے آج ایک ایسے دور میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ کوئی بھی آدمی، خاص طور سے غیر مسلم، اسلام کے بارے میں جب بھی بات چھڑتی ہے، جب بھی اسلام کا نام آتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک تصویر ایک ایسے انسان کی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسے دین کی پیدا ہوتی ہے جو ساری انسانیت کا دشمن ہے، جس کے نزدیک دوسرے دھرم کے دوسرے دین کے ماننے والوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں. ایک ایسا انسان کہ مسلمان ہوتے ہی وہ دوسروں کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. ایک ایسا دین جو نفرت سکھاتا ہے. ایک ایسا دین کہ جو اسلام کے نہ ماننے والوں کو مارو کاٹو ختم کر دو زمین کو صاف کر دو. اس طرح کا دین, اس طرح کا امیج ایک آج اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کا ہے. اس میں ان کی غلطی نہیں ہے. اگر ان کی غلطی اس میں ہو سکتی ہے تو صرف اتنی کہ انہوں نے فیصلہ لینے سے پہلے کم سے کم اتنا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں واقعی جو معلومات ضروری ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن غلطی اس لیے نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ذریعہ اسلام کے سیکھنے یا سمجھنے کا ہے وہ ایسا ذریعہ ہے جو اسلام کے بارے میں غلط باتیں ہی ان کے سامنے پیش کرتا ہے, خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو عملی زندگی میں اسلام کی امن کی تصویر پیش کرنے کی بجائے اسلام کے مصیبت ہونے کی تصویر پیش کر رہے ہیں. پڑوسی ہو یا ان کا کوئی آفس میں کوئی کام کرنے والا ہو یا کوئی اور آدمی ہو, ایک مسلمان کی آج جو تصویر عملی ہے اخلاق کی کمی کی وجہ سے وہ یہ کہ مسلمان مار پیٹ کرنے والا ہوتا ہے. اس تصویر کی وجہ سے بھی اور اسلام کے بارے میں جو لٹریچر ہے اسلام کے خلاف یا جو میڈیا میں اسلام کے بارے میں جو باتیں سامنے آتی ہیں, ان سب کو ایک آدمی بغیر غور و فکر کیے جوں کا توں سچ مان لیتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے عالمی سطح پر اسلام کے بارے میں تصویر یہ ہے کہ اسلام ایک مصیبت ہے, مسلمان مصیبت ہے, اور اسلام اور مسلمان انسانیت کے لیے خطرہ ہیں. ظاہر بات ہے جو خطرہ ہے سب لوگ لاٹھی لے کے اس کے پیچھے لگیں گے, اور عالمی سطح پر یہی ہو رہا ہے. اس میں بہت بڑی غلطی اگر دیکھی جائے تو وہ مسلمانوں کی ہے. مسلمانوں کی غلطی کیا ہے؟ آپ کے بارے میں دنیا بھر میں غلط کہا جا رہا ہے اور آپ منہ پر انگلی رکھ کے چپ بیٹھے ہیں, اسلام کی بات کو پیش نہیں کر رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے اس میں آپ کا قصور بہت بڑا ہے. اسلام آج ہمارے پاس ہے, اسلام کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں, لیکن کہاں ہیں؟ کتابوں میں دفن ہیں. آج خود ایک مسلمان کو کھڑا کر کے بھیڑ میں پوچھا جائے اسلام کے بارے میں بتاؤ, تم بولتے ہو نا اسلام امن کا دین ہے, بولو اسلام کیا ہے, وہ اسلام کے بارے میں نہیں بول سکتا ہے. کتنی باتیں وہ ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت کی زندگی کی قدر کرتا ہے, اسلام لوگوں کے لیے امن و شانتی لاتا ہے, اسلام انصاف سکھاتا ہے, اسلام دشمن کے ساتھ بھی اچھائی سکھاتا ہے. کہاں ہے معلوم ہے؟ نہیں. کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے کہ آج مسلمانوں میں ایسے بولنے والے ہیں, بھائی قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ بھٹک جاؤ گے, بہت پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا بھٹک گیا, تم بھی بھٹک جاؤ گے. یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے خود ہماری صفوں میں ہیں. اس وجہ سے ایک عام آدمی زندگی بھر اپنے اطراف جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی مبتلا ہیں ان کو کنونس کرنے کی بجائے, ان کے دل سے شک شبہ نکالنے کی بجائے, ماحول کے اثر سے اس کے خود کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے پڑھے لکھے حضرات جب بھی اسلام کے بارے میں آفس میں کمپنی میں یہاں وہاں باتیں شروع ہوتی ہیں اور لوگ نیوز میں دیکھ کے اسلام کے بارے میں جو بات کرتے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی بجائے سیکولر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوتا ہے. میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا ہوں اسلام میں, بس ہمارے باپ دادا مسلمان تھے میں بھی مسلمان ہوں. وہ اسلام سے اپنا پلہ جھاڑ کے میں بھی تم جیسا ہوں بتانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مینٹیلٹی میں اسلام خود خطرہ بن چکا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اسلام کا علم نہیں ہے. اس لیے اگر آپ سارے مسئلے میں غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ دو چیزیں ہیں جو اس مسئلے کے لیے چابی ہیں. ایک اسلام کا صحیح علم, اگر آپ کے پاس ہے آپ اسلام کو پیش کر سکتے ہو, اسلام کے بارے میں صحیح بات پیش کر سکتے ہو. دو مسلمانوں کی عملی زندگی کی اصلاح, اگر آج ہماری عملی زندگی صحیح ہوگی اور ہمارے بارے میں کوئی آدمی غلط بات کہہ رہا ہوگا تو لوگ بولیں گے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ, کیونکہ ہمارا جن مسلمانوں سے سابقہ پیش آتا ہے تو کتنے اچھے لوگ ہیں, شانتی والے ہیں. لیکن مسلمانوں کی تصویر عملی دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے. کوئی آدمی پان کھا کے تھوک دیا, اب بیچارے کسی کے کپڑے پہ چھینٹے اڑ گئے, اس نے کہا بھائی صاحب ذرا تھوڑا سنبھال کے ہمارے کپڑے پہ آپ کے پان کا چھینٹے آ رہے ہیں. وہ کہے گا راستہ تمہارے باپ کا ہے, ہمارا منہ ہے, جا جائے تھوکیں گے. اب اس کا امیج کیا بنا مسلمان کا, ایک تو گندگی کرنے والا اور گندگی کے بارے میں کوئی اعتراض کرے تو جھگڑے پہ آنے والا. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں آج عام طور سے مسلمانوں کے بارے میں ایسا امیج ہے. یہ نہیں کہ سارے مسلمان ایسے ہیں, لیکن ایک آدمی پوری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کو بھی یاد رکھیے. اگر ایک داڑھی ٹوپی پہنا ہوا آدمی اگر ایک چوک میں ایک غلط کام کرتا ہے تو غیر مسلم اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ فلاں صاحب ہیں, احمد بھائی ہیں, عبد الرحمان بھائی ہیں, فلاں عبداللہ بھائی ہیں. وہ اس کو انڈیویجول کے طور پر ٹریٹ نہیں کرتا ہے, وہ اس کو ایک کمیونٹی کے طور پر دیکھتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اس لیے دو چیزیں جو ہیں, اگر آپ اختصار میں اس مسئلے کا حل اگر آپ سمجھتے ہیں تو دو چیزیں ہیں. ایک, اسلام کا صحیح علم, اسلام کے بارے میں صحیح معلومات تاکہ اسلام کو پیش کریں ہم. دو, اسلام کی عملی تصویر ایک مسلمان بن جائے تاکہ جو لوگ اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں میڈیا میں اگر کوئی غلط بات سنتے ہیں تو ایک آدمی کہے کہ نہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے, مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی مثلا کوئی کہے کہ پارسی لوگ ان میں فقیر بہت زیادہ ہوتے ہیں, کوئی آدمی بھروسہ کرے گا؟ کوئی کہے گا سکھ قوم سب سے زیادہ بزدل ہے, کوئی مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا, کیونکہ آج اس پوری کمیونٹی کی جو امیج بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ سکھ بہت بہادر ہوتے ہیں اور پارسیوں میں عام طور سے مالدار ہوتے ہیں. آپ جو ہے ایک کمیونٹی کا جو ہے امیج ہوتا ہے اس کمیونٹی کے عمل کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے. آج مسلمانوں کا امیج کیا ہے؟ مسلمانوں کا امیج مسلمانوں کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. آج بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو صحیح علم دیا جائے, عام طور سے ایجوکیٹ کیا جائے, دوسرا یہ کہ علماء اور اصلاح کرنے والے ہمارے جتنے افراد ہیں وہ ہمارے سماج میں عملی اعتبار سے اخلاقی تربیت مسلمانوں کو ایسی دیں کہ ہر ہر مسلمان میں یا اکثریت میں دین کا ایسا ماحول بن جائے کہ ایک مسلمان کو دیکھ کے لوگ بولے نہیں یہ امن والا آدمی, یہ اچھا انسان ہے, اس کی جو ہے ایک آدمی گارنٹی دینے لگے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے. آج کے درس میں ہم دو باتوں پر گفتگو کریں گے. ایک تو یہ کہ عام طور سے جو لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام ایک بہت ڈینجر دین ہے اور مسلمان ڈینجر ہوتے ہیں, اسلام خطرہ ہے, کیا ایسا ہے؟ اسلام امن والا دین ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ایک برا آدمی بھی اپنے کو اچھا کہتا ہے, تو کیا صرف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اچھا دین ہے, امن والا دین ہے, یا واقعی اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جو انسان کو امن اور دوسروں کے ساتھ خیر سکھاتی ہے؟ تو اسلام کو اس کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے, دوسروں کے الزامات کی روشنی میں نہیں. اس کو یاد رکھیے, کسی بھی انسان کے بارے میں آپ فیصلہ کس بنیاد پر کریں گے؟ وہ آدمی کیا کہتا ہے, کیا کرتا ہے, اس بنیاد پر, یا لوگ اس کے بارے میں کیا الزامات اس پر لگا رہے ہیں اس کی بنیاد پر, کس روشنی میں آپ دیکھیں گے؟ اگر اس بنیاد پر فیصلہ ہونے لگے کہ لوگ اس کو برا کہتے ہیں تو سارے دنیا کے اچھے انسان برے ثابت ہو جائیں گے. اس لیے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ اچھوں کو لوگوں نے برا کہا ہے, چاہے وہ ہمارے ملک کا معاملہ ہو یا کسی بھی ملک کا معاملہ ہو. تو اسلام کے بارے میں, اسلام کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے بنیاد اسلام کی خود اپنی تعلیمات ہے. آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے یا نہیں, اسلام عالمی سطح پر شانتی والا دھرم ہے یا نہیں ہے. نمبر دو, اسلام سے قطع نظر ہم اپنے ملک میں, اپنے سماج میں, اپنے شہر میں, اپنی گلی میں, گاؤں میں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم ہو, سکون آئے, تو اس کے لیے کیا اسلام ہم کو کچھ گائیڈنس دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے تب ہمارے ملک میں, کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہم ہندوستانی ہیں, ہم پہلے کوشش کریں گے کہ ہم جہاں رہتے وہاں امن قائم ہو. تو یہاں پر امن اگر لانا ہے تو ہم اس بارے میں اسلام کے کیا پرنسپلز, کیا تعلیمات ہیں, اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے, ہمارے سماج میں امن قائم کرنے کے لیے ہم کیا اپنے سماج کو صلاح دے سکتے ہیں, مسلمانوں کو بھی اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی, کیونکہ ہم سب ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو ہم کو سب کو امن قائم کرنا پڑے گا. امن ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھے اور خواب پورا ہو جائے، اس کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے، ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے اس کے لیے، یہ ہم کو دیکھنا ضروری، خصوصاً ان حالات میں جبکہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سے جو ہے ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی دوسرے سے اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج میں امن قائم ہو، آئیے اس کو ہم ان دو چیزوں کو آج کے درس میں دیکھیں۔ موضوع بہت بڑا ہے، میں اختصار سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام امن سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا ہے، کیا دلیلیں ہیں کہ قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کیا آیا ہے، کیونکہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی دین پر چلنے والے لوگ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں، اس دین کے بارے میں فیصلہ لوگوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان اگر شراب پی رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام شراب پینا سکھاتا ہے، ایک مسلمان کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، قتل کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام ہی سکھاتا ہے، کہ کسی مسلمان کے عمل سے اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اسلام کا فیصلہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ قرآن کریم میں فساد کو اچھا نہیں بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو فساد سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ القصص آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کی کوشش مت کر، زمین میں فساد کی کوشش مت کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک حکم ہے، ایک خبر ہے، بتایا گیا فساد پیدا مت کرو، زمین میں بگاڑ مت کرو، ہر قسم کا بگاڑ اس میں آیا ہے، اخلاقی بگاڑ، جان و مال کا بگاڑ، فائنینشیل بگاڑ، سارے بگاڑ اس میں آتے ہیں۔ زمین میں فساد پیدا مت کر، بگاڑ پیدا مت کر، کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ اگر اس کو پسند کرتا تو اللہ مسلمانوں سے کہتا تم زمین میں فساد پیدا کرو، کیوں؟ اسلام فساد والا دین ہے، ایسا ہے نہیں، اللہ نے فساد کو پسند نہیں کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام سلامتی والا دین ہے، اس کی کیا دلیل ہے۔ نمبر ایک، جیسے آپ نے دیکھا فساد کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، برائی بیان کی ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، لیکن صرف یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی پسند اور ناپسند کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آخرت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جو دنیا میں اس زندگی میں فساد پیدا کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے پکڑ ہے، آخرت انہی لوگوں کے لیے کامیابی والی ہے، وہی لوگ آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں امن اور سکون والی زندگی گزارتے تھے۔ جن لوگوں نے زمین پر دنیا میں فساد پیدا کیا، اسلام یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے پکڑ ہے، دنیا میں چاہے وہ بچ جائیں، دنیا میں خون خرابہ کریں، دنیا میں لوگوں کو نقصان پہنچائیں، یہاں پر چاہے وہ سیاست میں اونچا مرتبہ پائے ہوئے ہوں، یہاں بچ جائیں، آخرت میں وہ لوگ نہیں بچ سکتے۔ تو جو انسان دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس کا اثر صرف دنیا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر آخرت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر ہے، آخرت کا قاعدہ اللہ بیان کر رہا ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت کی زندگی، آخرت کی کامیابی، آخرت کا گھر جنت، ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین میں بڑائی اور زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آخرت کس کو ملے گی، جنت کس کو ملے گی؟ جو زمین میں بڑا بن کے جینا پسند نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ چھوٹا بن کے جینا پسند کرتا ہے، لوگوں پر بڑائی جتا کر، لوگوں کو دبا کر، لوگوں کو ستا کر یہ اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، اور زمین میں فساد پیدا نہیں کرتا ہے، زمین میں ظلم و زیادتی اور لوگوں کے اوپر اپنی طاقت کو جتا کر زندگی نہیں گزارتا ہے، زمین میں خون خرابہ اور زندگیوں میں بگاڑ، عزتوں کی خرابی یہ پسند نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی آخرت کی زندگی اس کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیے آخرت کے بارے میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ جو لوگ دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں آخرت ان کے لیے نہیں ہے، جو لوگ دنیا میں فساد سے بچتے ہیں آخرت ان کے لیے ہے۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بتائیے اسلام کیسے سکھا سکتا ہے کہ مسلمان زمین میں فساد پیدا کریں؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 83 اسلام میں سکھایا گیا ہے کہ واقعی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ زبان سے بھی، اس لیے کہ بعض اوقات تکلیف ہاتھ کی کم ہوتی ہے زبان کی زیادہ ہوتی ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام، کسی کی عزت خراب کرنا، کسی قوم میں جھگڑا لگا دینا، زبان کا نقصان بعض اوقات ہاتھ کے نقصان سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے اگر اسٹیج پر ایک غلط بات بول دے، دو قومیں آپس میں لڑ جاتی ہیں، اس کی زبان کا نقصان بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ہاتھ سے ایک آدمی کو نقصان پہنچائے گا، 10 آدمی کو نقصان پہنچائے گا، زبان کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک غلط سٹیٹمنٹ دو قوموں کو لڑا دیتا ہے، زبان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام ہی سکھاتا ہے کہ مسلمان کو ہاتھ بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور بات بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں فضالہ ابن عبید، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الوداع، حجت الوداع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے، اس کے بعد کچھ وقت کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ آخری میسج تھا جو انسانیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس حج میں جس میں سارے عرب کے لوگ جمع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تم کو بتاؤں مومن کون ہے؟ کیا میں تم کو بتاؤں مومن کون ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور اپنی جان کو امن میں پائیں، امن میں محسوس کریں۔ مومن وہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو ان کے دل میں بات پیدا ہو، اس سے ہماری جان کو ہمارے مال کو کوئی خطرہ نہیں، اس کی پرسنالٹی اس کی لائف اتنی اچھی ہو کہ لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں سیکیورٹی محسوس کریں، ان کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو۔ واقعی مومن وہ ہے جس کی عملی زندگی اتنی اچھی ہو۔ اور والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، اور مسلمان، اصلی مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان، واقعی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے انسان امن میں رہیں، سلامت رہیں۔ اسلام اور سلامتی کا رشتہ ہے، ایمان اور امن کا رشتہ، دیکھیں کتنا اچھا ورڈ ہے، ایمان سے جڑا ہوا لفظ کیا ہے؟ امن، اور اسلام سے جڑا ہوا لفظ کیا ہے؟ سلامتی۔ سلامتی اسلام، امن ایمان۔ اسی لیے اس حدیث میں بتایا گیا ایمان مومن وہ ہے جس سے سب لوگ امن میں رہے، مسلم وہ ہے جس سے سب لوگ سلامتی میں رہے۔ اسلام کا یہ امیج اسلام پیش کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ تصویر پیش کی، اور آج مسلمان اور غیر مسلم بھی اس میں اور زیادہ بڑا کے ایسا پیش کر رہے ہیں کہ مسلم اور مومن وہ ہے جو سب کے لیے خطرہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ مسلمان سے صرف مسلمان سیکیور ہوں، نہیں، کیا ہے؟ من سلم الناس من لسانه ويده، سارے انسان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے سلامت رہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا، یہ حدیث صحیح روایت ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں ایک عام امیج لوگوں کا یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں پھیلا، تلوار ہاتھ میں لے کے مسلمان سب کی گردن پر مسلط ہو گئے اور کہا کلمہ پڑھو یا دنیا سے جاؤ، یہ امیج عام طور سے ہے. لیکن جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اگر قرآن کی تعلیمات اگر وہ دیکھیں گے تو قرآن میں جائز ہی نہیں کہ زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی اسلام میں گنجائش ہی نہیں. وہ پریچر، وہ دائی سکسیسفل دائی نہیں ہے، وہ فیلئر ہے جو زبردستی کسی کو مسلمان بنائے. اسلام کے دائرے میں، اسلام کی تعلیمات میں کامیاب دائی وہ ہے جو اپنی دعوت سے کسی کو مسلمان بنائے، اسلام کی طرف لائے، اس پر پریشر ڈال کے، اس کی جان کو اس کے اوپر تلوار سر پہ رکھ کے اگر وہ اس کو مسلمان بناتا ہے، اسلام میں یہ جائز ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. اکراہ کے معنی ہوتے ہیں کسی پر اتنا زیادہ پریشر ڈالنا کہ وہ مجبور ہو جائے، اس کے پاس آپشن ہی نہیں رہے مانے بغیر. لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین میں داخل کرنے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے الگ کلیئر واضح ہو چکی ہے. آپ دیکھیے اتنی جامع آیت ہے کہ اگر اسی کو میں سمجھانے لگوں پورا درس ختم ہو جائے گا. آدمی طاقت کب استعمال کرتا ہے؟ جب اس کے پاس پروف نہ ہو. ایک آدمی ہے، وہ بات ثابت نہیں کر سکتا ہے تو جھگڑے پہ آ جاتا ہے. جب آرگیومنٹ میں آدمی فیل ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر جھگڑے پہ آ جاتا ہے. اسلام آپ کو بتاتا ہے آپ کو جھگڑے کی ضرورت کیا ہے، آپ کے پاس دلیل ہے. اگر آپ دلیل کے میدان میں کسی سے بات کریں آپ اپنی بات ثابت کر سکتے ہیں، آپ کو جھگڑے تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا دین میں زور زبردستی نہیں ہے. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اور کلیئر واضح کر دیا ہے. اب ان تعلیمات کو آپ لے کر لوگوں کے سامنے جاؤ گے، حق اور باطل دونوں الگ ہو جائیں گے، آدمی کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. آپ کو زبردستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام یہ دین ہے جو سکھاتا، اسلام سے پہلے کی تاریخ آپ دیکھیں، اسلام سے پہلے کیا تھا؟ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بادشاہ آتا لوگوں پر تلوار سے اپنا دین نافذ کرتا، وہی دین سارے انسانوں کے لیے ہو جاتا ہے. جو نہیں مانتا اس کو جلایا جاتا، قتل کیا جاتا ہے. آپ ہسٹری دیکھیں آپ کو ملے گا. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اسلامی حکومت میں ایک غیر مسلم کو یہ آزادی دی کہ وہ اپنے دین پر باقی رہ سکتا ہے. اور یہ آیت اسلام میں آئی، قرآن میں آئی کہ لا اکراہ فی الدین، کوئی اسلام میں داخل کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں کر سکتا ہے. آپ بتائیے اس سے زیادہ کیا آزادی انسان کو ملے گی؟ ریلیجن کی آزادی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے انسان کا، اسلام نے اس کو قرآن میں پیش کیا ہے. ایک آدمی کے لیے آزادی ہے، وہ اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا کوئی بات نہیں، اسلام زبردستی مسلمان بنانے میں بلیو نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اسلام زبان سے نہیں بنتا، مسلمان زبان سے بنتا ہے، دل کی سطح پر آدمی بنتا ہے. اور دل کی سطح پر زبردستی کی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. نمبر چار، آگے آئیے، اسلام میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم، جس کو کافر کہتے ہیں، لوگ کافر سمجھتے، کافر کا مطلب گالی ہے، کافر گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں. کفارہ کے معنی انکار کرنا. تو جو آدمی اسلام کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان اگر اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی مدد نہیں کرے گا، اللہ کافر کی مدد کرے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. آپ بتائیے کتنی کیسی تعلیم ہے. اگر آپ یہودیوں کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اس وقت میں جو دوسرے غیر یہودی تھے، آپ پوری بائبل بھی پڑھیں گے تو آپ کو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کسی کے دل کو برا بھی لگے گا. جانوروں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا. آپ پینٹیٹک پانچ بکس پڑھیں، جو تورات جس کو آج وہ لوگ مانتے ہیں، اس میں آپ پانچ کتابیں پڑھیں گے، آپ کو دکھائی دے گا کہ نہیں ماننے والوں کو قتل کر دیا گیا. اسلام میں سکھایا گیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو سزا دے گا. یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ حدیث میں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا، مظلوم کی بدعا سے بچ اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. مظلوم کی بدعا سے بچ چاہے وہ کافر ہو. کیوں؟ فإنه ليس دونها حجاب، اس لیے کہ اللہ کے اور اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے اس کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. اگر ایک کافر بھی پکارے گا اللہ کو مسلمان کے ظلم پر، اللہ تعالیٰ کافر کی مدد کرے گا، مسلمان کو سزا دے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. بتائیے وہ اسلام کیسا دوسروں پہ ظلم سکھا سکتا ہے جو اسلام یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان اگر غیر مسلم پہ ظلم کرے گا اللہ غیر مسلم کی طرف سے ہو جائے گا، اس کی دعا کو سنے گا اور مسلمان کو سزا دے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اور آگے آئیے، اسلام کی تعلیمات میں تعلیم ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم پہ ظلم کی بات تو دور ہے، دشمن کے ساتھ بھی اس کو انصاف کرنا ہے. آپ بتائیے کیسی مصیبت ہے، ایک آدمی سوچے گا اگر کسی دوسرے کے سامنے پیش کریں گے. عام طور سے مانا جاتا ہے کہ دشمن کے ساتھ انصاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، دشمن کو تو کچلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ تو سازش کی جاتی ہے، چال بازیاں کی جاتی ہے، اور انصاف کا کوئی کانسیپٹ ہی دشمن کے لیے نہیں ہوتا ہے. دشمن کو ختم کرنا ہی کامیابی ہوتی ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انصاف صرف دوستوں سے نہیں، بلکہ انصاف اصل تو دشمن سے ہوتا ہے، اور آدمی کا کیریکٹر دشمنی میں پہچانا جاتا ہے، دوستی میں نہیں. اسلام اتنا اونچا دین ہے کہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو دشمن سے بھی عدل کرنا ہے. دشمن کی دشمنی آپ کو ہر بریک فیل کر کے ہر چیز کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی ہے، آپ کو اپنے حد میں باقی رہنا پڑے گا، دشمن سے بھی آپ کو انصاف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ المائدہ میں سکھاتا ہے، آیت نمبر 8 میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آپ دیکھیے کتنی پاورفل آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، اے مسلمانوں کسی قوم سے دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر کھڑا نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف چھوڑ دو، ناانصافی کرنے لگ جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دشمن ہے اس کا مطلب ناانصافی کریں گے؟ نہیں. اعدلوا اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی، عدل کرنا تقوی سے زیادہ قریب چیز ہے، پرہیزگاری کی چیز ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. کس کو ڈرایا جا رہا ہے؟ دشمن کو؟ مسلمان کو ڈرایا جا رہا ہے. اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے تم کیا کرتے ہو. یہ نہیں کہ تم چھپ چھپا کے دشمن کے خلاف غلط کام کرو گے، انصاف کا دامن چھوڑ دو گے تو اللہ کو نہیں معلوم ہوگا، ایسا ہے؟ نہیں، اللہ کو معلوم ہے. دشمن سے بھی انصاف سکھانے والا دین ظالم ہوگا. اب سوچیے کون سا دین ہے جو یہ سکھاتا ہے. اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کسی دشمن انسان یا دشمن قوم کے ساتھ میں انصاف نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو ان سے بھی انصاف کرنا پڑے گا. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور آگے آئیے، اسلام کی تاریخ میں آپ کو دکھائی دے گا کہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے، اور یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری سازشیں کی تھیں، جن میں سے کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش تھی، جس کو آپ اسیسینیشن کہہ سکتے ہیں. اور کسی بھی گورنمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی بھی گورنمنٹ کے بڑے کوئی منتری ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، پریزیڈنٹ ہے یا کوئی بھی آدمی بڑا عہدے پر ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنا بھی قتل کا جرم رکھتا ہے. جتنا اہم آدمی ہوتا ہے اس کے قتل کی کوشش اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، اس آدمی کو چھٹی نہیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، جبکہ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہے، اسلامی گورنمنٹ ہے، اور پوری طاقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. ایسی سوسائٹی ہے. آپ کی بات پر جان دینے اور جان لینے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس سوسائٹی میں ایک یہودی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتی ہے قتل کرنے کے لیے, اور وہ اقرار کرتی ہے کہ ہاں میں نے دیا, لیکن اس گورنمنٹ میں اس عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس سے زیادہ امن کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے, کوئی آدمی ایک عام آدمی ہے جس کی کوئی سماج میں ویلیو نہیں ہے, اس کی جان لینے کی کوئی کوشش کرتا ہے, وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے مجھ کو بدلہ چاہیے. بلکہ ایک آدمی اس کا جانور کوئی مار ڈالے وہ بدلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. انسان تو بہت دور کی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم ہے مدینہ کے, ان کی جان لینے کی کوشش ایک یہودی عورت کرتی ہے, لیکن آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ واقعہ تاریخ میں آپ کو ملتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, امام مسلم نے اس کو اور امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان امرأتا یہودیہ, ایک یہودی عورت, اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشات مسمومہ, ایک بکری کا گوشت لے کے آئی پکا کے کھانے کے لیے جس میں اس نے زہر ڈالا ہوا تھا. فأكل منها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا اس کو. مسند احمد کی روایت میں ہے, فقال انها جعلت فيه سما, آپ نے کھایا تو آپ کو بتایا گیا کہ اس میں کیا تھا, زہر تھا. آپ نے کہا اس عورت نے اس کھانے میں, اس گوشت میں زہر ڈالا تھا, اس میں زہر ڈالا تھا. ایک روایت میں کہ ایک صحابی کا کھاتے انتقال ہو گیا, ایک صحابی کا کھاتے ہی اس میں موت ہو گئی. فجی ابیہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس عورت کو پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. مجرم ہے, اس نے قتل کی کوشش کی ہے, مرڈر کا اٹمپٹ ہے. فسألها, آپ نے پوچھا اس سے, عن ذلک, اس کے بارے میں. فقالت اردت لاقتلک, اس نے کہا میں نے ارادہ اسی بات کا کیا تھا, میرا مقصد یہی تھا کہ میں تم کو قتل کر دوں, میں نے قتل کرنے کے لیے کیا, اس میں زہر ملایا تھا. موٹیو کیا تھا, کہتے ہیں نا لا کی زبان میں, اس کا موٹیو کیا ہے, موٹیو کیا تھا؟ اس نے خود اقرار کیا کہ میرا مقصد کیا تھا, میں قتل کر دوں آپ کو. قال ما كان الله ليسلطك على ذاك, اللہ تھوڑی تجھ کو میرے اوپر قابو دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, تو کوشش کرے مجھ کو قتل کرنے کی اور میں قتل ہو جاؤں, اتنا آسان معاملہ تھوڑی ہے, اللہ بھی تو ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑی نہ تیرے اٹمپٹ کو سکسیسفل کرے گا, اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا. اللہ نے بچا لیا, کھانے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ما کان اللہ لیسلطک علی ذاک, اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑی تجھ کو پاور دے گا. صحابہ نے جب دیکھا کہ جب اس نے بھی قبول کر لیا اور نبی نے بھی بتا دیا زہر تھا, قالوا الا نقتلها, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس کو ہم قتل نہ کریں, یعنی اب تو اس کو قتل کرنا چاہیے اس لیے کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے, اور قتل کی سزا کیا ہے, قتل, اور اٹمپٹ کی سزا بھی قتل ہے. قال لا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, نہیں, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اس عورت نے زبان سے اقرار کیا لیکن آپ نے کیا کیا, اس عورت کو چھوڑ دیا. اسلامی گورنمنٹ ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے, اگر اس کو قتل کریں گے تو کچھ ہو جائے گا, کوئی مجبوری نہیں ہے. اور اس نے زبان سے اقرار کیا, اور ہر انسان جانتا ہے قتل کرنے والے کی, یہود کی تورات میں بھی یہ قانون تھا کہ کوئی آدمی قتل کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے, قتل ہے. لیکن آپ نے کیا کر دیا, اس کو معاف کر دیا, اس کو چھوڑ دیا. اور صحابی کہتے ہیں فما زلت اعرفها فی لهوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو زہر آپ کو دیا گیا تھا اس کی تکلیف ہمیشہ آپ کو حلق میں محسوس ہوتی تھی. وہ اتنا پاورفل زہر تھا کہ ڈیفینیٹلی کنفرم تھا کہ کھائیں گے تو جائیں گے, کھائیں گے تو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا, لیکن وہ اتنا پاورفل زہر تھا کہ اس کی تکلیف آپ کو آخر تک محسوس ہوتی رہی. لیکن آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ اقراری مجرم ہے اور قتل کرنے کی ایک حاکم کی کوشش, پریزیڈنٹ آج جیسے ہمارے ہیں, پریزیڈنٹ کو قتل کرنے کی کوشش کوئی کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے, کتنی مشکل بات ہے. اگر اسلام ظالم دین ہوتا اور اسلام میں دشمنوں کو مارو کاٹو ایسا ہوتا تو آپ پوچھنے کے بعد فوراً اس کو کہتے فوراً اس کو کاٹ دو یہاں پہ اور اس کے ٹکڑے چیل کوے کو کھلا دو، ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ کے سامنے صحابہ پوچھ رہے ہیں قتل کریں، آپ نے کہا نہیں، آپ نے چھوڑ دیا اس کو. یہ اسلام کی پریکٹیکل مثال آپ پوری دنیا میں پیش کر سکتے ہیں. کوئی گورنمنٹ آپ بتائیے جس کے کسی بڑے سے بڑے حاکم کو ایسا کیا گیا ہو اور اس نے کہا گیا چھوڑ دیا میں نے تم کو، ہے کوئی ایسا؟ اسلام میں مثال اس کی ہے، خالی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پریکٹیکل ماڈل اسلام میں، پریکٹیکل ماڈل اسلام میں. پھر بھی اسلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی آدمی کہے کہ آپ ٹیررسٹ تھے، نعوذ باللہ، کتنی ظلم کی بات ہے. یا تو یہ اس وجہ سے آدمی کہہ رہا ہے کہ اسلام کو جانتا نہیں ہے، اسلام کے بارے میں اس نے پڑھا نہیں ہے، یا پھر اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے کوئی پرسنل گین ہے جس وجہ سے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت سارے لوگ تو ایسے بھی جن کو معلوم ہی نہیں، غلط فہمی میں اسلام کے بارے میں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے اسلام کو پڑھنے کے باوجود، اسلام کو جاننے کے باوجود اسلام کی غلط تصویر انسانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ اسلام کا جو بڑھتا ہوا سیلاب ہے، لوگ اسلام کی طرف لپک رہے ہیں، ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. ان کو لگے ارے اسلام تو بہت خراب دین ہے، ہم کو نہیں چاہیے اسلام، اسلام کی تصویر غلط کرو تاکہ اسلام میں لوگ داخل نہ ہوں. اور آگے آئیے، اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی تعلیم ہے کہ اسلام نہ صرف یہ کہ برائی کو معاف کرو سکھاتا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی کرو، برائی کے بدلے بھلائی کرو. آپ دیکھیے بائبل میں ایک قاعدہ بتایا گیا ہے اخلاق کا، کہ اگر کوئی آدمی آپ کے دائیں گال پہ تھپڑ لگائے، آپ اس کے سامنے بایاں گال پیش کر دو. اس کو بہت بڑا قاعدہ مانا جاتا ہے، کہ کتنا بڑا اخلاق ہے. اسلام نے اس سے آگے بڑھ کے پیش کیا ہے. اسلام نے ہم کو یہ نہیں سکھایا تم دائیں گال کی بجائے بائیں گال دو، یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے اور اس سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اسلام نے سکھایا کہ جس نے تم کو تکلیف دی ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. گال پیش کرنے سے اس کا کچھ بھلا ہونے والا ہے؟ نہیں. اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. کون بتاتا ہے؟ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ فصلت آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اچھا اخلاق، برا اخلاق، نیکی اور گناہ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، نہ ثواب اور انجام کے اعتبار سے اور نہ ایفیکٹ اور اس کے نتیجے کے اعتبار سے، اثر کے اعتبار سے. ولا تستوي الحسنۃ ولا السیئہ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن، تم برائی کو اس چیز سے ٹالو، دفع کرو جو اس سے بہتر ہو، اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو، بھلائی والی. تم برائی کے بدلے کیا کرو؟ بھلائی کرو. ادفع بالتی ہی احسن، تم برائی کے بدلے میں وہ کرو جو بہتر ہو، بھلائی ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے بیچ میں دشمنی تھی وہ تمہارا بہت ہی قریبی دوست بن گیا ہے. تمہارا دشمن تمہارا دوست بن گیا. کب؟ جب تم برائی کے بدلے بھلائی کرو گے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو بہت ہی قسمت والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ایک ایسا فارمولا دیا گیا ہے کہ دشمن بھی دوست میں کنورٹ ہو جائے. آپ بتائیے جب دشمن دوست بننے لگ جائیں پوری انسانیت میں کیا ہو جائے گا؟ سب دوست بن جائیں گے. امن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امن کا فارمولا کیا ہے اور سماج میں اشانتی کا فارمولا کیا ہے؟ سماج میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے آپ کو تکلیف دی، آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، اس نے ستایا مجھ کو، اینٹ کا جواب پتھر سے، آج تو میٹل کا زمانہ ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک برائی کے بدلے میں جوابی برائی. اب برائی کے بدلے برائی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک طرف سے دوسری طرف سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سماج میں کیا ہو جاتی ہے؟ مصیبت پھیل جاتی ہے. لیکن اسلام بتاتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اس کو فرسٹ سٹیج میں ختم کر سکتے ہو. کیسے؟ آپ برائی کے بدلے میں اگر اخلاق سے پیش آؤ گے اس کے اندر کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا, اس کا کانشنس اس کو جگائے گا. کیسا برا ہے تو؟ تو نے برائی کی, اس نے اچھائی کی تیرے ساتھ, تو کتنا خراب انسان ہے. ندامت پیدا ہوگی, ندامت اصلاح کی طرف لے جائے گی, اصلاح دوستی کی طرف لے جائے گی. اب ایک انسان دوسرے انسان کا دوست بن گیا, وہ سارا فساد جو اس کے بعد میں آنے والا تھا ختم ہو گیا. اسلام نے یہ تعلیم ہم کو دی. اگر اسلام ظلم و زیادتی والا دین ہوتا, فساد والا دین ہوتا, اسلام ٹیررزم والا دین ہوتا, اسلام بتاتا اچھا اس نے تجھ کو تیرے ساتھ تجھ کو تکلیف دی, تو دس گنا تکلیف اس پر ڈال, تیرے لیے سیدھا جنت ہے. اسلام ایسا سکھاتا؟ اسلام نے نہیں سکھایا. اسلام نے کیا سکھایا؟ تم برائی کے بدلے بھلائی کرو, وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسرا دشمن تمہارا دوست بنے, تبھی تو یہ کرنے کے لیے کہا. اگر اسلام کی تعلیم دشمن بنانے کی ہوتی تو اسلام کہتا برا کرنے والے کے ساتھ ڈبل برا کرو اور اس کو مٹا دو, دشمن کو گھٹا دو. اسلام بتا رہا دشمن کو مت مٹاؤ, دشمنی کو مٹاؤ. آپ دیکھیں کیا تعلیم ہے یہ قرآن کی. میں یہاں وہاں سے بنا گیا آپ کو نہیں بول رہا ہوں, میں قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تم اس کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہارا دشمن تمہارا دوست بنے گا. لیکن دشمن کو دوست بنانا جگر گردے کا کام ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے صبر والے ہیں. تو اسلام صبر سکھا رہا ہے, صبر کر کے بھلائی کرو دشمن دوست بنے گا. اور یہ قسمت والوں کو ملتا ہے, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے, آپ دیکھیں کیا سکھا رہا ہے اسلام. اور آگے آئیے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن اخلاق والا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اچھا انسان ایک دشمن بھی, اس میں بھی کچھ آدمی کے سینے میں دل ہوتا ہے. اگر وہ برائی کرے اور آپ بھلائی کریں اس کو افسوس ہوتا ہے, پھر وہ اچھا سدھر جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ تھوڑے بائی ڈیفالٹ ٹیڑے ہوتے ہیں, ان سے اخلاق برتنے کے باوجود وہ سدھرتے نہیں ہیں, بلکہ وہ اس کو بزدلی سمجھتے ہیں اور زیادہ برائی پر آ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی اسلام نے سکھایا کہ آپ ان سے اعراض کرو, اوائڈ کرو. کہ ایک آدمی برائی ہے, آپ اس سے بھلائی بھی کرو گے تو سدھرنے والا نہیں ہے, تو آپ کیا کرو, اس سے لڑو, اس سے آپ جوجھو, اپنا ٹائم ویسٹ کرو, اپنی زندگی برباد کرو, سماج میں خرابی لے آؤ. نہیں, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بروں کو آپ اوائڈ کرو, آپ اپنی پازیٹیو زندگی میں جیتے رہو, آپ اپنی ایفرٹس کو غلط جگہ مت لگاؤ. کسی کو گڑے میں رکھنے کے لیے آپ کو بھی گڑے میں رہنا پڑتا ہے. آپ اپنی صلاحیتیں ایک غلط آدمی پہ کیوں ویسٹ کرو, آپ اس کی جگہ اچھی طرف اس کو لگاؤ. اسلام نے ایک اور قاعدہ ہم کو بتایا کہ برائی کو آپ اوائڈ کرو, برائی کو آپ کیا کرو, اعراض اس سے کرو. یہ بھی قاعدہ ہے کہ بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں سماج میں جب ان کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. ایک آدمی آپ کو راستے میں آپ جاتے ہو جب بھی آپ کو گالی دیتا ہے, آپ ٹھہر کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کرو, اس کو معلوم پڑے گا اچھا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو وہ نئی نئی گالیاں ڈکشنری میں ڈھونڈ کے لائے گا. اس کو معلوم پڑ گیا آپ کو گالی دینے سے تکلیف ہوتی ہے. اب جب بھی آپ جاؤ گے وہاں سے آپ کو نئی گالی دے گا. آپ ہمیشہ آپ وہاں پہ ٹھہر کے لڑو گے, ہر دن آپ کو آفس پہنچنے میں کیا ہو رہا ہے, لیٹ ہو رہا ہے, آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے. اسلام ہوتا آپ الجھو مت, جاہلوں کے ساتھ الجھو مت. اسلام اوائڈ کرنا سکھاتا ہے, اوائڈ کرنے سے سماج میں امن آتا ہے. لیکن آپ ریٹیلیٹ کرو گے سماج میں امن خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. اے نبی, آپ کے پاس جو اسلام کا میسج ہے آپ اس کو پورا پورا پہنچا دو, اور جو شرک کرنے والے ہیں آپ کے مخالف, آپ کے دشمن ہیں. اسلام کی دعوت توحید کی ہے. مکہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت, ایک اللہ ہے, ایک ہی معبود ہے, پیش کی, لوگ آپ کے دشمن ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کئی بتوں کی عبادت کرنے والے تھے, وہ معاشرہ ویسا تھا. اب وہ دشمن ہو گئے, اب پتھر مارنے لگے, گالیاں دینے لگے, سر پہ مٹی ڈالنے لگے, ستانے لگے. اللہ نے کیا فرمایا, آپ ان کے ساتھ لڑو نہیں, اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، آپ اپنی دعوت پیش کرو، واعرض عن المشرکین، اور یہ جو مشرک آپ کے دشمن ہیں آپ ان سے ان کو نظر انداز کرو، آپ ان کو اوائڈ کرو، آپ ان کو دیکھے اندھیکے کر دو، ان کی طرف ان کو ریٹائریٹ مت کرو. انا کفینا کل مستحزین، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بہت سارے دشمنوں کو آدمی اللہ کے حوالے کر دیں تاکہ اس کی ایکٹیویٹی ڈسٹرب نہ ہو. آپ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں، کوئی جاہل آ کے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کام چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ گئے، آپ کا کام رہ جائے گا، آپ کا کام رہ جائے گا. آپ جا رہے ہیں، آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہے، کوئی آدمی زبردستی آپ کو دھکا دیا، آپ رک گئے وہاں پہ، کیوں دھکا دیا؟ وہ کہ میری مرضی، میرا ہاتھ ہے، کسی کو بھی دھکا دوں گا، کسی کو بھی دھکا دوں گا میں، میری مرضی، میرا ہاتھ ہے، کہیں بھی پھیلا سکتا، آزاد ملک ہے. اب آپ لگ گئے اس کے ساتھ میں، آپ کی ٹرین گئی، آپ لیٹ پہنچے آفس میں، شادی میں آپ لیٹ پہنچ گئے، ڈالچا آپ کا چلا گیا. آپ کا نقصان ہوتا ہے جب آپ جاہل کے ساتھ الجھتے ہو. اسلام میں ایک بہت اچھا طریقہ بتایا گیا کہ آدمی جج کرے، یہ آدمی جاہل ہے، اس کے ساتھ الجھیں گے اس کو تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے، یہ سدھرنے والا نہیں، اپنا نقصان ہونے والا ہے. کیچڑ پہ پتھر نہیں مارنا چاہیے، اوائڈ کر کے اپنے دامن کو بچا کے نکل جاؤ. یہ بھی تعلیم اسلام ہے. اگر اسلام ٹیررزم والا دین ہوتا، لڑنے جھڑنے والا دین ہوتا، اسلام سکھاتا کوئی بھی آدمی اپنے راستے میں آئے، جب تک کہ اس کو راستے سے اکھاڑ کے نہیں پھینکتے تب تک کہ ہٹنا نہیں وہاں سے. اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام اوائڈ کرنا سکھاتا ہے. اسلام پیس والا دین ہے، امن والا دین ہے، اسلام اوائڈ کرنا سکھاتا ہے. آپ غلط لوگوں کو اوائڈ کرتے ہوئے نکل جاؤ، اپنی زندگی آپ خود جیو، دوسروں کے پیچھے آپ مت پڑو. اور آگے آئیے، اسلام میں اصل طاقت اپنے پر قابو پانا سکھائی گئی ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اصل طاقتور کون ہے؟ جو پورے گاؤں والوں کو اٹھا پٹک کرے؟ اصل طاقتور وہ ہے جو اپنے جانور کو اٹھا پٹک کرے، اپنے اندر جو اس کے شر ہے، اپنے اندر جو نفس اس کے ہے، اپنے اندر جو اس کا غصہ ہے، وہ اپنے غصے سے لڑنے والا بنے، نہ کہ دشمنوں سے. اصل طاقت یہ ہے. اس لیے جو لوگ بہت سارے دوسروں سے لڑ کے غالب آتے ہیں وہ اپنے آپ پر غالب آنے والے نہیں ہوتے ہیں. اصل طاقت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ پر قابو پانے والا بنے. دیکھیے کتنی بڑی حدیث ہے، ایک حدیث اتنی قیمتی ہے. مثال کے طور پر مسند احمد بخاری مسلم میں حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب لیس الشدید بالسرعۃ، وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے کشتی میں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے، غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. تو اسلام میں اصل طاقت دوسروں کو پچھاڑنا نہیں ہے، اسلام میں اصل طاقت اپنے آپ کو پچھاڑنا ہے، اپنے جانور کو کنٹرول کرنا یہ اصل طاقت ہے، دوسروں پہ اپنی طاقت ظاہر کرنا یہ اصل طاقت نہیں ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے. اور جب آدمی اپنے آپ پر قابو رکھنے والا بنتا ہے تبھی جا کے سماج میں کیا آتا ہے، چین، سکون، امن، شانتی تبھی آتی ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جب رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ میں توڑ پھوڑ تھوڑی بہت ہوتی ہے، ایک کا دھکا دوسرے کو لگتا ہے. اب اگر برداشت کا مزاج انسان میں ہو تو وہ بات آگے نکل جاتی ہے، معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. اگر برداشت کا مزاج انسان میں نہیں ہو تو ایک چھوٹا جھگڑا، ایک چھوٹی چنگاری بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اسلام ہم کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا ہے کہ ہم چھوٹی چیز کو بڑا بنائیں، اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قابو پانے والے بنیں، اپنے غصے کو پی جانے والے بنیں. یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. اور آگے آئیے، اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے، اسلام جنگ والا دین نہیں ہے. اسلام از اکول ٹو وار، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اسلام کی تاریخ دیکھ کے بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسلام کا مطلب جنگ ہی ہے، اس لیے کہ اسلام کی تاریخ میں جنگ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس بیک گراؤنڈ میں وہ جنگ ہوئی ہے. انشاءاللہ کسی درس میں وہ بھی بتاؤں گا، اس کا وقت ابھی نہیں ہے. لیکن کیا اسلام میں جنگ مطلوب ہے؟ یعنی کیا اسلام نے سکھاتا ہے جنگ ہونا چاہیے؟ جنگ ہونا ہی چاہیے، ہر سال ہر مہینہ ایک جنگ منیمم ہونا چاہیے. کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ یہودی اسلام کے دشمن، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، ویسے بھی کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے، کلما اوقدوا نارا جب بھی یہ یہودی آگ بھڑکاتے ہیں، للحرب جنگ کی، جب بھی یہ یہودی کوشش کرتے ہیں آگ بھڑکاتے ہیں کہ جنگ ہو جائے، مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جب بھی یہ یہودی لڑائی کی، جنگ کی، وار کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ آگ بھڑکانے والے کون ہیں؟ یہودی۔ آگ بجھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر جنگ اسلام میں ڈیزائربل ہوتی، مطلوب ہوتی، تو اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کیوں بجھاتا ہے؟ اللہ کیوں کہتا کہ اللہ آگ بجھا دیتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے اور بھڑکائیں گے ہم آگ کو، لیکن اللہ نے جنگ کو پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ آگ بھڑکاتے ہیں یہودی جنگ کی، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے، اسلام میں وار، لڑائی، جھگڑا یہ پسندیدہ چیز نہیں مانی گئی ہے، لیکن جہاں مجبوری ہو جاتی ہے ایک گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کسی دوسری گورنمنٹ کو بچائے کسی کے ظلم سے، وہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ اور یہ آج دنیا میں سبھی مانتے ہیں، ساری جنگیں آپ دیکھیں، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے زبردستی، تو ایک طاقتور ملک بیچ میں پڑ کے اس کو بچاتا ہے، یہ حق ہے اس کا، مظلوم کی مدد کی جاتی ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر یہ فیصلے ہوتے ہیں، اگر انصاف کے ساتھ یہ ہو تو یہ غلط نہیں ہے، اگر ظلم کے ساتھ، پارشیلٹی کے ساتھ ہو تو یہ غلط ہے۔ تو اسلام میں جنگ منع نہیں ہے، لیکن اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے کہ لڑو، لڑتے رہنا چاہیے ہمیشہ، سال بھر جنگ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ مثال کے طور پر آگے آئیں، جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی، آپ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العجو، یعنی ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں تھے، اور دشمن سامنے ہے، جنگ ہونے والی ہے، انتظر حتی مالت الشمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، حتی مالت الشمس یعنی سورج جو ہے زوال سے تھوڑا ٹل گیا، ثم قام فی الناس خطیبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ایہا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا اللہ العافیہ، اے لوگو، دشمن سے مٹھ بھیڑ کی تمنا مت کرو، اللہ سے عافیت مانگتے رہو۔ جنگ کے میدان میں کیا سکھا رہے ہیں؟ دشمن سے لڑنے کی تمنا مت کرو کہ جنگ ہونا چاہیے، بہت اچھا ہوگا اگر جنگ ہو گئی تو، تمنا مت کرو کہ جنگ ہو، تمنا کرو کہ بات ٹل جائے، جنگ نہ ہو۔ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ سے عافیت، امان اور چین، سکون، شانتی مانگو، عافیت یعنی جنگ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اللہ سے عافیت مانگو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر تمہاری مٹھ بھیڑ ہو ہی جائے، سامنے والا لڑنے کے لیے تیار ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو ہی جائے، فَاصْبِرُوا، فَاصْبِرُوا، تو اس پر کیا کرو؟ پھر اب جم جاؤ، ثابت قدم رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ آخری ٹکڑا پیش کرتے ہیں، اسلام میں جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ملک کی ملٹری کا کوئی جملہ، ہم اپنے دیش کے لیے جان دیں گے، جان لیں گے، کوئی آدمی اس جملے کو اس طرح سے پیش کرے، سارے بیک گراؤنڈ کو نکال کے تو غلط ہی دکھائی دے گا، لیکن آپ اس بیک گراؤنڈ میں آپ رکھ کے دیکھیں کہ کوئی آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کے پاس ملٹری ہے، گورنمنٹ آپ کی ہے، اور ظلم زیادتی کر رہا ہے، اور آپ نہیں لڑیں گے، کوئی بھی گورنمنٹ ایسا نہیں کرتا ہے، ہر گورنمنٹ کے پاس اپنی ملٹری ہوتی ہے، تو اسلام میں کیوں نہیں، مسلمان ملک میں کیوں نہیں، ہر ملک کا اپنا ڈیفنس کا ایک حق ہوتا ہے۔ اس کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے اپنے بچاؤ کے لیے، اسلام میں بھی ہے، کیا غلط ہے؟ لیکن آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دشمن سے مٹھ بھیڑ کی تمنا مت کرو، اگر اسلام میں جنگ ضروری ہوتی تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ تمنا کرو جنگ ہونا چاہیے اور کوشش کرو کہ جنگ ہو ہی جائے۔ آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا تمنا مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگتے۔ تو معلوم ہے کہ اسلام میں جنگ مطلوب نہیں ہے، کچھ مجبوری کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں اسلامی گورنمنٹ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، اسلامی گورنمنٹ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، یہاں وہاں کوئی آدمی اگر بم دھماکے کرے اور اس کو اسلامی جنگ کا نام دے اور معصوموں کی جان لے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سارے علماء اس کا انکار کر چکے ہیں اور اس کو غلط بتا چکے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کر رہا کون ہے یہ دیکھنا، یہ ہماری حکومت کا کام ہے، یہ تحقیق کرنے والوں کا کام ہے کہ واقعی دیکھیں کر رہا کون ہے۔ اگر مسلمان کر رہا ہے تو بھی غلط ہے، غیر مسلم کر رہا ہے تو بھی غلط ہے، جو کر رہا ہے اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے نہیں، اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ رہا ہو کہ اسلام میں ایسا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر دشمن ملک کوئی ہے یا دشمن کوئی قوم ہے، اگر صلح کے لیے تیار ہے تو ہم بھی صلح کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ الانفال آیت نمبر 61۔ اور اگر تمہارے مخالفین دشمن اگر سلامتی کے لیے صلح کے لیے تیار ہو جائیں، صلح کی طرف اگر وہ مائل ہو جائیں، تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ یعنی ایسا نہیں ہو کہ آدمی یہ سوچے، مسلمان یہ نہ سوچے کہ یہ صلح کریں گے اور پیچھے سے کچھ بھی غدر کریں گے، دشمنی نبھائیں گے، سازش کریں گے، نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ نو اور کہہ رہے ہیں تم بھی نو اور کہو، اگر وہ پیس کے لیے تیار ہیں تم بھی پیس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ مت سوچو کہ وہ سازش کریں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو اور تم تیار ہو جاؤ جنگ بندی کے لیے۔ اسلام پیس کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے کہ اگر مقابل آپ کے لیے اگر امن کے لیے تیار ہیں، مسلمان بھی امن کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اسلام امن کا دین نہیں ہوتا، اسلام یہ سکھاتا نہیں امن کے لیے تیار کبھی نہیں ہونا، چاہے لوگ امن کے لیے تیار ہو جائے، اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی آپ کے ساتھ میں پیس کے لیے تیار ہو جائے، سفید جھنڈی بتایا آپ کو، آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہے، یہ سوشل لیول پہ بھی ہے، یہ حکومت کے لیول پر بھی ہے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ امن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور آگے آئیے، جہاد کا لفظ، آج جہاد بولتے ہی بلی کی طرح کان کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ آج اس لفظ کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے کہ معلوم نہیں لوگ اس کو بولنے کے لیے بھی ڈریں گے، کچھ وقت ایسا آئے گا لوگ یہ لفظ بول کے دائیں بائیں دیکھیں گے کوئی پکڑنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے۔ جہاد کا لفظ جنگ کا ایکویولنٹ نہیں ہے، جہاد کا لفظ جو ہے یہ اسلام میں ایک بہت ہی براڈ میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ یہ موجودہ حالات میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، آپ احادیث دیکھیں اور قرآن کی آیات دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ یہ جو لفظ ہے یہ سٹرگل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سٹرگل کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو، چاہے اخلاقی خدمت کے اعتبار سے ہو، لوگوں کی خدمت کے اعتبار سے ہو، حج کے اعتبار سے ہو، یا جنگ کے اعتبار سے ہو، جنگ بھی جہاد میں انکلوڈ ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جہاد کا مطلب جنگ ہے، جنگ ہی ہے، تو یہ غلط ہے۔ جہاد کا لفظ ایک عام لفظ ہے جس میں سٹرگل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے کاموں کے لیے پرسنل لیول پہ بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے اور اپنی خواہشات سے جہاد کریں۔ لیجئے، باہر اس سے اس سے جہاد نہیں، اندر جہاد کرنا ہے۔ اور یہ جہاد کون سا جہاد ہے؟ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے۔ انسان کا نفس اس کی خواہشات گناہوں کی طرف اس کو لے جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس خواہش کی مخالفت کرنا یہ بھی جہاد میں آتا ہے، بلکہ کون سا جہاد ہے؟ یہ افضل جہاد ہے۔ اس کو ابن النجار نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو سیل جامع صغیر میں صحیح کہا ہے. اسی طرح سے حج کو بھی جہاد کہا گیا ہے. آپ دیکھیں حج ایسا عمل ہے کہ اس میں انسان کو کیا شکار بھی نہیں کرنا ہے, شکار بھی نہیں کرنا حج میں. آدمی جب احرام باندھ لیتا ہے تو شکار بھی اس نے نہیں کرنا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے, اس کو بھی جہاد کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج جہاد کل ضعیف, حج ہر کمزور کا جہاد ہے. تو حج بھی کس میں آتا ہے؟ جہاد میں آتا ہے. وہ سٹرگل ہے آدمی کا اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانا, یہ بہت سٹرگل کی چیز ہے, اس کو بھی اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ جہاد کہا گیا ہے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے, یعنی جہاد کا جو لفظ ہے یہ مار پیٹ قتل کے لیے آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے. جہاد جو ہے یہ زبان سے بھی کیا جاتا ہے, حق بات کا بولنا بھی جہاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی ایک ظالم بادشاہ کے سامنے انصاف کی بات کہے, حق بات کہے. ایک بادشاہ ہے ظالم ہے, اب وہ آپ کو اس کے سامنے بات کرنا ہے, اب آپ اس کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملائیں, نہیں, آپ غلط کو غلط صحیح کو صحیح کہیں, یہ کیا ہے؟ یہ افضل جہاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے اگر وہ ناراض ہو گیا تو آپ کو قتل کر دے گا. ہاں کوئی آدمی اس میں سے یہ نہ نکالے کہ جھنڈیا لے کے پروٹیسٹ کرنا اس کی حدیث کے ذمن میں آتا ہے, اسلام میں اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہے, اس سے سماج میں برائی ہی پھیلتی ہے, بلائی نہیں آتی ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی ظالم بادشاہ کے مقابلے میں حق کی بات کہے, اس کے سامنے حق بات کہے. اس کو ان دا سلطان ان جائر ہے, یعنی اس کے پاس جا کے کہے, سارے گاؤں میں کہہ رہا اس کو نہیں کہہ رہا تو یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن کی دعوت دینے کو بھی اسلام میں جہاد کہا گیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا جہاد کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اے نبی آپ ان انکار کرنے والوں کی باتوں میں نہ آ جانا, بلکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجئے بڑا جہاد. قرآن کے ذریعے سے کیا کیجئے؟ بڑا جہاد کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹلیکچوئل جہاد یہ بڑا جہاد ہے, اسے ایک گمراہ انسان ہدایت پر آتا ہے. یہ علمی جہاد ہے جو کہ بڑا جہاد ہے, جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے, جو برائی کو بھلائی میں تبدیل کرتا ہے. کسی کو آپ قتل کر دیں, وہ آدمی مر گیا, زمین سے ختم ہو گیا, جہنم میں چلا گیا, لیکن کسی انسان کو آپ قرآن کے ذریعے سے دعوت دیں, اس کی زندگی بدل جائے, اس کی برائی کو آپ نے قتل کیا, اس کے شیطان کو آپ نے قتل کیا, وہ انسان اچھا انسان بن گیا, زمین پر وہ بھلائی پھیلانے والا بنے گا. تو قرآن کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا جہاد قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اے نبی آپ کافروں کی باتوں میں نہ آ جانے, بلکہ آپ کیا کرو؟ اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو. اس سورہ الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے. اسی طرح سے اسلام میں جان کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل, یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ قاعدہ لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین پہ فساد پھیلایا ہو. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, تو یہ ایسا گناہ ہے, یہ ایسی برائی ہے کہ گویا اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا, سارے انسانوں کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور اگر کسی نے کسی انسان کی ایک انسان کی جان بچائی تو یہ ایسی بھلائی ہے کہ گویا اس نے ساری انسانوں کی جان کو بچا لیا. ایک جان کا قتل کرنا کسی بھی دین میں اتنا بڑا گناہ, اتنا بڑا پاپ نہیں بتایا گیا ہے کہ سارے انسانوں کی جان قتل کی ہے. اسلام نے ایک انسان کی جان کو اتنا قیمتی بتایا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ ساری انسانیت کا مرڈر اس نے کر دیا, اتنا بڑا مرڈر ہے. اور ایک جان بچانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ گویا اس انسان نے سارے انسانوں کی ساری انسانیت کو بچا لیا. انسان کی جان کی اسلام میں اتنی زیادہ قیمت ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32. اسی طرح سے حدیث میں بھی جان کی اور خون کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں سب سے پہلے خون کا بدلہ دلایا جائے گا. سب سے پہلے کیا فیصلہ ہوگا؟ خون کا فیصلہ ہوگا, جان کا فیصلہ ہوگا. اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء, قیامت کے دن لوگوں میں سب پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ لوگوں میں خون کے بارے میں ہوگا, جان لینے کے بارے میں, قتل کے بارے میں ہوگا. تو سب سے پہلے فیصلے کس بارے میں ہونے والے ہیں؟ قیامت کے دن لوگوں کے آپسی معاملات میں خون کے بارے میں فیصلے ہوں گے. یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ اسی سے شروعات ہوگی فیصلوں کی. اور آگے آئیے, اسلام ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ مسلمانوں کو ستاتے نہیں ہیں, نہ صرف یہ کہ ان سے برا نہ کرنا بلکہ ان سے بھلائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام نہیں کہتا کہ جو تمہارے دشمن نہیں ہیں چھوڑ دو ان کو, مت مارو ان کو, ایسا نہیں. بلکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ, اس میں مسلمانوں پر کوئی انکار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں اخلاق اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے. ہاں, جو کسی مسلمان کو ستائے اس سے بدلہ لینا یہ حق بتایا گیا, چاہے مسلمان مسلمان کو ستاتا ہے, لیکن بدلہ لینا ایسا نہیں کہ اپنے دل سے وہ بدلہ لے گا, وہ گورنمنٹ کے تھرو بدلہ لے گا. یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اب اس کے خون کا بدلہ گورنمنٹ کے تھرو لیا جا سکتا ہے قانون کے تحت. یہ ہر ملک میں ہوتا ہے اور اسلام میں بھی ہے. اپنے ہاتھ سے یہ نہیں کر سکتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا, جا کے اس کے گھر والوں کو قتل کر کے آ گیا, اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا, ہاں بہت اچھا کیا میں نے. یہ نہ عقل کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ یہ قرآن اور سنت کے اعتبار سے صحیح ہے. تو بھائی آپ نے, کسی نے آپ کی سائیکل پنکچر کر دی, آپ جا کے پوری کالونی کی سائیکل پنکچر کر کے آ گئے, یہ کون سا قاعدہ ہے؟ آپ فلاں کیمپ میں آپ کی گاڑی چوری گئی, آج بھی ہوتا نا, آپ جا کے اس کو لکشمی نگر سے آپ نے گاڑی چوری کر دی, تو آپ نے کسی دوسرے سے بدلہ لیا, آپ نے سماج میں ڈبل برائی پیدا کر دی. اسلام ہی نہیں سکھاتا ہے, اسلام ہی نہیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کی بنیاد پر اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا, اللہ ان کے بارے میں تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ میں بھلائی کا اور انصاف کا معاملہ کرو. اللہ کہاں منع کرتا ہے تم کو؟ اللہ اس کی ترغیب دیتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ میں جنہوں نے نہ تم سے جنگ کی اور نہ تم کو گھروں سے نکالا, ایسے لوگوں کے ساتھ میں تم کیا کرو؟ تم بھلائی کا معاملہ کرو, احسان کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو. ان کا حق ان کو دو, ان پر ظلم مت کرو اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. یہ اسلام سکھاتا ہے. تو غیر مسلموں سے جو مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی دشمنی نہیں رکھتے ہیں, کچھ انہوں نے گھروں سے نہیں نکالا, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کی, اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں کیا کیا جائے؟ انصاف کا اور احسان کا سلوک کیا جائے. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے. اسی طرح سے ایون اگر جنگ کے بھی حالات ہوں, اگرچہ جنگ کے بھی حالات ہوں, تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں جنگ میں بھی قواعد بتائے گئے. کوئی کہے گا ٹھیک ہے پھر اسلام میں بھی تو جنگ ہے. بلا شبہ اسلام میں جنگ ہے, اور آپ بتائیے کون سا ملک دنیا کا آج ہے, کون سی گورنمنٹ دنیا کی آج ہے جو یہ کہتی ہو کہ جنگ کے حالات میں جنگ نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی ہے ملک ایسا آپ کو ملے گا؟ کوئی ملک نہیں. تو پھر آپ مسلمانوں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ اسلامی حکومت اگر ہے اور اگر کوئی اس پر حملہ کرتا ہے یا کسی دوسری گورنمنٹ کو ضرورت ہے, تو ایسی حکومت دفاع کے طور پر یا مدد کے طور پر جنگ کے لیے تیار ہو سکتی ہے, اگر کوئی اور آپشن پیس ٹاکس کا نہیں ہو. یہ ہر دنیا کا ملک مانتا ہے اور اس کو کوئی غلط نہیں کہتا ہے. ہاں اگر دو حکومتوں کے بیچ میں آپس میں اگر معاہدہ ہو کہ ہم جنگ نہیں کریں گے, اور وہ معاہدہ کرنے کے بعد اگر مسلمان خفیہ طور پر اپنے آدمی کسی دوسرے ملک میں غیر مسلم ملک میں بھیجتے ہیں اور وہاں پر سازش کر کے وہاں پر جو ہے کچھ بھی غلط کام کرتے ہیں, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. دیکھیے جنگ کے حالات میں اسلام کیا سکھاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وجدت امراۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جنگ میں لوگوں کو ایک عورت مری پڑی ملی, ایک عورت کی لاش دکھائی دی, اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا. فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے. اسلام میں گنجائش نہیں اس بات کی کہ اگر جنگ جاری ہو تو عام طور سے جنگوں میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملتا جائے اس کو مارو, دیکھا نہیں جاتا کہ لڑنے کے لیے تیار تھا یا نہیں تھا, مارتے چلے جاؤ. عورتوں کی عزت خراب کی جاتی ہے, بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اگر جنگ بھی جاری ہو تو جنگ کے بھی حالات میں عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, اسی طرح سے بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, جانوروں کو قتل نہیں کیا جائے گا, پیڑ کاٹے نہیں جائیں گے. جو لوگ دھارمک لوگ ہیں جو اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا, یہ جنگ کی حالت میں میں کہہ رہا ہوں. تو اسلام میں اسلامی حکومت اگر جو ہے جنگ جاری ہو ایسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے, اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے اگر جنگ کے بھی حالات میں کوئی غیر مسلم مسلمان کے ہاں پناہ لیتا ہے, اس کو پناہ دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے, اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو پناہ دی جائے بلکہ اس کو پناہ دے کر اس کی سیفٹی کی جگہ پر پہنچانے کا حکم اللہ نے دیا. بتائیے آپ نے لے جا کے اس کے امن کی جگہ پہ اس کو چھوڑنا ہے, اس کو پناہ دینا ہے, یہ نہیں کہ اب گھر کے بعد جا جا جانا جا, بلکہ آپ نے اس کو پہنچانا ہے ایسی جگہ پر جو اس کے لیے امن کی جگہ. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, اگر مشرقین میں سے, اے نبی اگر مشرقین میں سے کوئی آپ کے پاس پناہ کے لیے آئے تو آپ اس کو پناہ دو, آپ اس کو سیکیورٹی دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. ثم ابلغه مأمنہ, پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچاؤ. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں, ان کو معلوم نہیں ان کی بھلائی آپ کے پاس ہے, ان کو معلوم نہیں کہ آپ کے پاس سچائی کا پیغام ہے, ان کو معلوم نہیں کہ آپ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہو جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے. آپ ان کو قرآن سناؤ, آپ ان کو سیکیورٹی دو, اور آپ اس کو پہنچاؤ ایسی جگہ پر جو ان کے لیے کیا ہو, امن کی جگہ. قرآن میں تعلیم ہے کہ دشمن بھی پناہ لیتا ہے مسلمان کے پاس, اس کو پناہ دینا پڑے گا. اب بتائیے اگر اسلام قتل والا دین ہوتا اور سب کو زمین سے صاف کرو والا دین ہوتا تو یہ قانون کانٹرڈکٹ کر رہا ہے اس سے, لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام امن والا دین ہے, اسلام دشمن کو بھی مسلمان کے گھر میں امن کی تعلیم دیتا ہے, نہ صرف اتنا بلکہ اس کو امن کی جگہ تم پہنچاؤ لے جا کر, اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے. اور اس کو ایجوکیٹ کرو, اس کو بتاؤ قرآن کیا سکھاتا ہے. وہ تمہارا دشمن بنا ہوا ہے, اس کو لگتا ہے قرآن دشمنی سکھاتا ہے, اس کو قرآن پڑھ کے سناؤ, بھائی قرآن یہ نہیں یہ سکھاتا ہے. حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. اس کو قرآن بتاؤ کیا ہے کیا نہیں ہے, اسلام کی تعلیم ہے. اور آگے آئیے, اگر اسلامی حکومت میں کسی ذمی کو, ذمی اس کو کہتے ہیں جو اسلامی گورنمنٹ میں مسلمان رہتا ہو اور وہ جزیہ دیتا ہو, ٹیکس دیتا ہو اور اسلامی گورنمنٹ میں رہتا ہو, اسلامک حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کو سیکیورٹی دے. اور وہ اپنے دین پر باقی رہے گا، اس کو کوئی مسلمان زبردستی نہیں کر سکتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ذمے، اس کی حکومت کے ذمے ہوتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی دے. ایسے آدمی کے ساتھ میں کوئی ظلم کرتا ہے اور ایسے آدمی کو اگر کوئی مسلمان قتل کرتا ہے جو ذمی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من قتل رجلا من اہل ذمتی، جو اہل ذمہ میں سے کسی غیر مسلم کو قتل کر ڈالے، مار ڈالے، لم یجد ریح الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کسی غیر مسلم ذمی کو جو اسلامی حکومت میں اپنے دین پر قائم ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم یجد ریح الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کے فاصلے کی دوری سے ہی محسوس ہونے لگتی ہے. جنت کی خوشبو کتنے دور سے محسوس ہوتی ہے؟ 70 سال کا فاصلہ، اتنے ڈسٹنس سے خوشبو جنت کی آنے لگ جاتی ہے، لیکن اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کس کو؟ جو اسلامی حکومت میں غیر مسلم جو آدمی رہ رہا ہے ذمی، اس کو قتل کر ڈالے. مسلمان کو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلامی گورنمنٹ ایسی نہیں ہوتی ہے، مارو آپ تو اسلامی حکومت آ گئی، سارے غیر مسلموں کو مار ڈالو. اسلامی حکومت اس کی گنجائش نہیں رکھتی ہے، بلکہ ان کو امن دیا جائے گا، اور اگر ان کو کوئی قتل کرتا ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے. اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے معاہد اس کو کہتے ہیں جو جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہو، یعنی اسلامی حکومت ہے اور کوئی دوسری گورنمنٹ ہے، دونوں کے بیچ میں کیا ہوا ہے؟ پیکٹ ہوا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. پھر ایسے معاہد کو کوئی مسلمان مارتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة، جو کسی معاہد کو مار ڈالے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے کے، یعنی اتنے دور سے ہی محسوس ہوتی ہے. علماء نے کہا کبھی 40 کبھی 70، اس طرح سے جو عدد حدیث میں آتا ہے یہ زیادتی کو بتاتا ہے. یعنی آدمی بولتا ہے نا 100 بار اس کو میں نے بتایا ہے، تو اگزیکٹلی 100 بار نہیں ہوتا ہے نا، کئی بار کہتا میں نے اس کو 1000 بار کہا. تو یہ جو بڑا نمبر آتا ہے یہ عام طور سے یعنی زیادہ بتانے کے لیے آتا ہے. تو جنت بہت دور سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن جو آدمی کسی معاہد کو غیر مسلم کو قتل کر ڈالے، اس کو مار ڈالے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. وہ دشمنی والا، قتل کرنے والا، مارو کاٹو سب کو ختم کر دو، اس طرح کا دین اسلام نہیں ہے. تو یہ اسلام کے بارے میں اگر ہم جانیں، مسلمان کو اگر معلوم ہو، تو غیر مسلموں کے سامنے ہم یہ باتیں بتا سکتے ہیں. اگر ہم کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کو بتانا تو دور، خود ہمارے دل میں شک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوں گے اسلام کے بارے میں. اس لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے. اور اخیراً کچھ باتیں میں ذکر کروں گا جو اختصاراً میں تفصیل سے نہیں ذکر کروں گا. اس میں سماج میں امن کی ذمہ داری کس کس پر ہے؟ نمبر ایک، جو حکومت ہے اور جو لا اینڈ آرڈر اور جو سسٹم ہمارا ہے اس پر ہے کہ ظالم کو سزا دیں اور مظلوم کی مدد اور اس کا دفاع کریں. اگر ایسا کریں گے تو سماج میں امن رہے گا. نہیں، اگر مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا ہے تو وہ بغاوت کرتا ہے اور ایک برائی کے بدلے میں 10 برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اگر لا اینڈ آرڈر ہمارا قائم رہے تو پھر بہت ساری برائیاں پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو جاتی. اس لیے ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے سماج میں امن قائم کرنے کی، اور جو ہمارا لا سسٹم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مجرم جلدی سے جلدی اس کو سزا مل جائے اور حقدار کو جلدی سے جلدی اس کا حق مل جائے. اس سے ایک انسان کو جو ہے انصاف کا اس کا سینس اس کو اس کے دل میں جو ہے اس کو ملتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ انصاف ہوا ہے، ظلم نہیں ہوا ہے. نمبر دو، جو سیاست میں جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھڑکیلے بیان دے کر قوموں کو آپس میں لڑائے نہیں، کیونکہ ایک غلط بیان جو ہے سماج میں فساد پیدا کر دیتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں سیاست ہے, یہ لوگ بھی اپنے قول و عمل کے ذریعے سے سماج میں صلح اور امن کی کوشش کریں. اسی طرح سے تیسرے وہ لوگ ہیں جو مبلغین ہیں, سوشل سروس کرنے والے یا اسلام کی دعوت دینے والے, اسلام کی مسلمانوں کی اصلاح کرنے والے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی قوم, اپنے اپنے لوگوں کے اندر ایک یعنی سمجھ بوجھ کا, امن کا مزاج پیدا کریں, اینٹ کا جواب پتھر سے والا مزاج پیدا نہ کریں, جھگڑوں کو سلجھانے والے یہ بنے, آپس میں امن اور انصاف کی بات کرنے والے بنے, نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برائی کرنے والے تعلیم دیں, وہ ہمارا یہ اپنا اس طرح کی باتیں نہ کریں, بلکہ امن کا فائدہ سب کو ہوگا اور فساد کا نقصان سب کو ہوگا. اسی طرح سے چوتھی ذمہ داری میڈیا کی ہے. میڈیا میں بھی خبروں کو پھیلانا اور خبروں کو بڑا چڑھا کر اور اس کو جوشیلے انداز میں پیش کرنا, یہ بھی سماج میں فساد پیدا کرتا ہے. ایک کمیونٹی کے جذبات بھڑک جاتے ہیں جب وہ دیکھتی ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے. تو اس لیے میڈیا کی بھی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ خبروں کو بھڑکا کے پیدا نہ کریں, بھڑکا کے لوگوں کے اندر نشر نہ کریں, اور کوشش یہ کریں کہ ایسی خبروں کو پھیلائے نہیں. اس میں عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں وہاں ایس ایم ایس نہ کریں, ارے یہاں ایسا ہوا وہاں ایسا ہوا, اس طرح کے ایس ایم ایس پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا, اس سے بھی سماج میں فساد پھیلتا ہے, برائی اور غلط جو ہے ماحول پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے آپس میں بھی صبر کا اور برداشت کا مزاج مسلمان اور دوسرے بھی پیدا کریں تاکہ سماج میں امن پیدا ہو. یہ ساری چیزیں اگر ایک انسان کرے گا اور سماج میں عام طور سے چیزیں ہوں گی تو سارے سماج میں خیر آئے گی, امن پیدا ہوگا اور ظلم و زیادتی اور فساد نہیں آئے گا اور ختم ہو جائے گا. تو اخلاص کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ, صحیح عقیدے کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آدمی دین پر جمع رہے, ایسا آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ کامیابی دنیا اور آخرت کی ہم سب کو عطا فرمائیں اور سارے مسلمانوں کو اپنے دین پر, اللہ کے دین پر, ہدایت کے اوپر جمنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ہدایت دے دے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.